السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تفسیر سورہ مائدہ آیت نمبر 17 سے ہم سٹارٹ کریں گے. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمین یا رب العالمین. آیت نمبر 17 سے دیکھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا ان اراد ان يهلك المسيح ابن مريم وامه ومن في الارض جميعا ولله ملك السماوات والارض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل انتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والارض وما بينهما واليه المصير. لقد كفر الذين، تحقيق کفر کیا، الذین، ان لوگوں نے، قالو، جنہوں نے کہا، ان اللہ، بے شک اللہ، هو المسیح، وہی تو مسیح ابن مریم ہے. کل، کہہ دیجئے، فمن، پس کون ہے، یملکو، اختیار رکھتا ہے، مالک ہے، من، من اللہ، اللہ کے آگے، شیئن، کچھ بھی، ان، اگر ارادہ و ارادہ کر لے، ان یہلکا، یہ ہلاک کرنے کا، المسیح، مسیح ابن مریم کو، و امہو، اور ان کی ماں کو، ومن، اور ان کو، فی الارض، جو زمین میں ہیں، جمیع سارے کے سارے، وللہ، اور اللہ ہی کے لیے ہے، ملک السماوات والارض، بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی، وما، اور جو کچھ بینہما، ان دونوں کے درمیان ہے، یخلق، و تخلیق کرتا ہے، ما یشاء، جو وہ چاہتا ہے، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، علی کل، ہر چیز پر، شیئن قدیر، خوب قدرت رکھتا ہے. وقالت، اور کہا، الیہود، یہود نے، والنصارہ، اور نصارہ نے، نحنو، ہم، ابناء اللہ، بیٹے ہیں اللہ کے، واحباؤہ، اور اس کے پیارے. کل، کہہ دیجئے، فلیما، پس کیوں، یعذبکم، عذاب کرتا ہے وہ تم کو، یا دیتا ہے وہ تم کو، بذنوبکم، بوجہ تمہارے گناہوں کے، بلکہ انتم، تم بھی، بشر، انسان ہی ہو، ممن، ان میں سے، خلقا، جن کو اس نے پیدا کیا، یغفرو، وہ بخشتا ہے، لمن، جس کو یشاء، وہ چاہتا ہے، یعذبو، اور عذاب کرتا ہے، من یشاء، جس کو وہ چاہتا ہے، وللہ، اور اللہ ہی کے لیے ہے، ملک السماوات والارض، بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی، وما بینہما، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، وإلیہ المصیر، اور اسی کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے. یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، قد جاءکم، تحقیق آ گئی تمہارے پاس. آیت نمبر 19 بھی دیکھ لیجیے. یا اہل الکتاب، قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر فقد جاءکم بشیر ونذیر واللہ علی کل شیء قدیر. یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، کر تحقیق، جاءکم، آ گئے تمہارے پاس، یا آ گئی تمہارے پاس، رسولنا، ہمارا رسول، یبینو، بیان کرتا ہے، لکم، وہ تمہارے لیے، اللہ فترۃ من الرسل، یعنی جو ایک وقفہ آ چکا تھا، یا پیچھے جو ایک لمبا عرصہ گزر چکا، فترہ وقفے کو کہتے ہیں، یا ایک سلسلہ تھا جو موقوف ہو چکا تھا رسولوں کا، رسولوں کے، ان تقولو، کہیں تم نہ کہو، ما جا آنا، کہ نہیں آیا ہمارے پاس، من بشیر، کوئی خوشخبری دینے والا، ولا نذیر، اور نہ ڈرانے والا، فقط، تو تحقیق، جا اکم، آ گیا تمہارے پاس، بشیر، خوشخبری دینے والا، و نذیر، اور ڈرانے والا، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر ہے. چلیے، ایک ہی مضمون ہے جو نصارہ کے بارے میں نازل ہوا تھا، اس لیے ایک ساتھ ہم نے اس کو دیکھ لیا. ایک روانی والا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد ان شاء اللہ ہم لوگ آگے شروع کرتے ہیں. آیت نمبر 17 سے دیکھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھیے کہ اگر اللہ تعالیٰ مسیح ابن مریم کو اور اس کی والدہ کو اور جو کچھ بھی زمین میں ہے ان سب کو ہلاک کر دینا چاہے تو کس کی مجال ہے کہ وہ اللہ کو اس کے ارادے سے روک سکے اور جو کچھ آسمانوں، زمین اور ان کے درمیان ہے سب اللہ ہی کی ملکیت ہے، وہ جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. یہود و نصارہ دونوں کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ کے بیٹے اور اس کے چہیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھئے کہ اگر یہی بات ہے تو پھر وہ تمہیں تمہارے گناہوں کی سزا کیوں دیتا ہے، بلکہ حقیقت یہی ہے کہ تم بھی ویسے ہی انسان ہو جیسے اس نے دوسرے انسان پیدا کیے ہیں. وہ جسے چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے سزا دیتا ہے، اور آسمان و زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اللہ ہی کی ملکیت ہے اور اسی کی طرف سب کو جانا ہے۔ اے اہل کتاب، تمہارے پاس ہمارا رسول اس وقت آیا اور احکام کو واضح طور پہ بیان کر رہا ہے جبکہ رسولوں کی آمد کا سلسلہ بند ہو چکا تھا، تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہمارے پاس تو کوئی خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا آیا ہی نہ تھا۔ لو، اب تمہارے پاس بشارت دینے والا اور ڈرانے والا آ چکا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ جیسے کہ ہم جانتے ہیں سورہ مائدہ مدنی سورت ہی ہے، اور اس میں اہل کتاب کا ذکر ہے، زیادہ تر مدنی صورتوں میں اہل کتاب کا ذکر ہم کو ملتا ہے، اور اسپیشلی یہاں پر پہلے فی الحال نصارہ کو مخاطب کیا گیا ہے۔ ویسے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر مقامات پر یہود و نصارہ دونوں کو مخاطب کیا جاتا ہے، کہیں اسپیشلی نصارہ کو مخاطب کیا جاتا ہے اور کہیں یہود کو مخاطب کیا جاتا ہے۔ یہاں پر اہل کتاب کا نام لیا گیا، لیکن ایکچولی ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں نصارہ، یعنی سب سے پہلے وہی لوگ تھے نصارہ جن لوگوں نے نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا۔ تو عیسائیوں نے، یعنی جو نصارہ تھے، ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ سے عہد کیا تھا، اس کے بعد بھی انہوں نے جو ایک ان کا جو قول تھا، جو کہ بہت ہی نامناسب اور قبیح قول کہہ سکتے ہیں اس کو، انتہائی جھوٹ گھڑا ہوا قول، تو انہوں نے کہا، نصارہ نے کہا کہ، اور اسی قول کا یہاں ذکر فرما رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ، کہ ان سے پہلے یہ بات کسی نے نہیں کہی، یعنی اتنا بڑا جھوٹ انہوں نے گھڑا اور نہایت ہی قبیح بات انہوں نے کہی۔ وہ کہتے ہیں کہ مسیح ابن مریم ہی اللہ ہے، نعوذ باللہ۔ جو ان کا کہنے کا ریزن ہے، کس وجہ سے، کس بنا پر وہ یہ کہہ رہے ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ چونکہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، لہٰذا ان کا شک اس وجہ سے جاتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی کے بیٹے ہیں نعوذ باللہ، جبکہ ان کا یہ اعتقاد باطل ہے اور باطل طریقے سے ان کے اندر یہ چلا آیا ہے۔ حالانکہ اگر تمہیں کہنا ہی تھا تو تم دیکھتے کہ حضرت حوا کی جو پیدائش تھی، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے تخلیق کرتا ہے۔ یہاں اس سے مراد یہ ہے کہ بعض وقت اللہ تعالیٰ بغیر ماں باپ کی بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، یعنی آدم علیہ السلام اس کی مثال ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے بغیر ماں کے بھی پیدا کیا حضرت حوا کو۔ ہم جانتے ہیں کہ حضرت آدم کی پستی سے پیدا کی گئی ہیں، تو حضرت حوا کا ذکر ہمیں کہیں پر بھی نہیں ملتا کہ وہ ماں کے ذریعے سے پیدا ہوئی ہیں، نارمل نہیں۔ اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا، اور جو چوتھا طریقہ ہے وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نارمل طریقے سے مرد اور عورت کے ملنے سے بچہ دنیا میں آتا ہے، اور اس طرح سے تخلیق ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو چاہے پیدا کرے، یخلق ما یشاء، جو چاہے وہ پیدا کر سکتا ہے، کیونکہ سب کچھ اسی کے قبضے قدرت میں ہے، جو وہ چاہے وہ ہو جائے۔ تمام احکامات، تمام تکوینی شرعی، سارے احکامات اللہ کی طرف سے ہیں، سارے احکامات اللہ تعالیٰ ہی کے فالو کیے جاتے ہیں، تمام کائنات میں اسی کا حکم چلتا ہے اور اسی کی اطاعت سب پر فرض ہے۔ جی، تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے پہلے یہ کال کسی نے نہیں کہا، نصارہ ہی نے اس بات کی شروعات کی، اور اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ مالک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے اور اسی کی قدرت کاملہ ہے کہ وہ جیسے چاہے، جس کو چاہے، جس طرح چاہے پیدا کرے، اس میں کوئی اس دخل اندازی نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ کی قدرت میں اور اس کی مشیت میں۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ عیسائیوں کا یہ قول، یعنی پہلے تو انہوں نے نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، کہ کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ عیسیٰ ہی عین اللہ ہے نعوذ باللہ، تو اس کا رد یہاں پر کیا گیا ہے، اور اسی وجہ سے وہ کافر قرار پائے، یعنی جن لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی بشریت کا انکار کیا اور ان کو الوہیت میں ضم کرنے کی کوشش کی۔ یعنی کچھ لوگ اس بات کو ثابت کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگاتے رہے اور ابھی بھی لگاتے ہیں کہ نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام الہ ہیں، یا تو عین اللہ ہیں، یا اس میں تو ایک حصہ ہیں۔ اور چونکہ یہ جو سوچ تھی، یہ جو فکر تھی، دراصل یہ سراسر گمراہی اور شرک پر مبنی ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی کسی کو شریک نہیں ٹھہرا سکتا۔ ابھی جو لوگ ہمارے ساتھ عقیدے کی کلاس میں ہوں گے، آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ ہم لوگ ابھی دو ہفتے سے جو عقیدے کے چیپٹرز ہم پڑھ رہے ہیں، اس میں جو الہ کی خصوصیت بتائی گئی ہے کہ الہ کا کوئی شریک نہیں ہو سکتا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے، جو وہ اللہ تعالیٰ ہے، وحدہ لا شریک ہے، اور سورہ اخلاص اسی کی نشانی ہے۔ ہم اس میں پڑھتے ہیں کہ قل ھو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، کہ سبحان اللہ، اس کا تو کوئی ہمسر بھی نہیں ہے، الصمد ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس کو پیدا کیا گیا، نہ اس نے کسی کو پیدا کیا، اور چونکہ وہ رب ہے تو اس کو کسی چیز کی حاجت ہی نہیں ہے۔ ہم انسانوں کو حاجت ہو سکتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو حاجت نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ مخلوق سے بالکل مستغنا ہے، یعنی غنی ہے، بے نیاز ہے۔ الصمد، جو اپنی صفات میں کامل ہو، مخلوقات اس کے در کی محتاج ہو، سب اسی کے سامنے دست سوال دراز کرے، اور وہ سب سے بے نیاز ہو، سبحان اللہ۔ پھر یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی بے نیاز ہے، کامل ہے، اور وہ ایون وہ عرش کا بھی محتاج نہیں ہے، خود عرش، آسمان، کرسی اور سب کی سب مخلوقات اللہ تعالیٰ کی محتاج ہیں اور وہ ہر چیز سے بے نیاز ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ انسانوں کو تو کھانے پینے کی حاجت ہوتی ہے, اور عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں یہ بتایا گیا تھا کہ کانا یاکلان الطعام, کہ وہ دونوں تو کھانا کھاتے ہیں. تو جو کھانا کھاتے ہیں مطلب وہ الہ کیسے ہو سکتے ہیں, یعنی ان کو کھانے کی حاجت ہے. تو جو الصمد ایک ایسا کلمہ ہے وہ بے نیاز ہے اور نہ وہ کھانا کھاتا ہے, کہ جملہ صفات کمال اسی کے لیے ہے اور مخلوق کے لیے ہر اس میں نقص ہے, ساری مخلوق اس کی محتاج ہے. اور جو اللہ تعالیٰ نے الصمد اپنا نام بتایا کہ وحدانیت کی تاکید ہے, اس نے اپنی صمدیت واحدیت کی وجہ سے کسی کو جنم نہیں دیا, اس لیے کہ اولاد خلقت اور صفات میں اپنے باپ جیسی ہوتی ہے, حتیٰ کہ وہ اس کے ساتھ مشابہت بھی رکھتی ہے. آپ کو معلوم ہوگا نا کہ جو اولاد ہوتی ہے ماں باپ سے کسی نہ کسی طرح مشابہ ہوتی ہے, لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کوئی اولاد ہی نہیں ہے. لم یلد, باپ اپنی اولاد کی طرف سے خدمت کا محتاج ہوتا ہے, نفقے کا محتاج ہوتا ہے, اور ضرورت کے وقت وہ اپنے باپ کی مدد بھی کرتا ہے اور اسی کی نسل کو باقی یعنی آگے چلتی رہتی ہے نسل, لیکن اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے. وہی اول ہے, وہی آخر ہے, وہ خالق ہے اور ہر چیز اس کی مخلوق ہے, تو بھلا اس کی اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ تو اب یہ جو بات بتاتے ہیں کہ متخذ اللہ من ولد, اللہ نے کسی کو بھی بیٹا قرار نہیں دیا, ولم یکن لہ کفوا احد, جب کسی کے لیے اس کا ہمسر ہونے کی نفی کر دی گئی ہے تو اسی لازم آتا ہے کہ اس کی کوئی اولاد بھی نہیں ہو سکتی, یعنی جمیع صفات میں اس کا کوئی ہمسر بھی نہیں ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد, یہ اس بات کی نفی ہے اور اس کے کمال احدیت کی طرف اشارہ ہے کہ اس کا کوئی شریک نہیں ہو سکتا, اس کی کوئی اولاد بھی نہیں ہو سکتا. اور جو بھی الہ اگر تم کہہ رہے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ ابن مریم نعوذ باللہ عین اللہ ہے یا پھر اللہ کا ایک حصہ ہے یا اللہ کا بیٹا ہے, تو جو انسان ہوتے ہیں ان کو کھانے کی حاجت ہوتی ہے, جو الہ ہوتے ہیں ان کو کھانے کی حاجت تھوڑی ہوتی. تو اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں فرماتا ہے سورہ انعام میں کہ وہ یطعم ولا یطعم, کہ وہ کھلاتا ہے لیکن اسے کھلایا نہیں جاتا. تو اسی طرح سے تمام کمال اللہ تعالیٰ ہی کو زیر دیتا ہے, وہ خالق ہے اور ہم سب مخلوق ہیں اور وہی بادشاہ ہے زمین و آسمان کا, بلکہ جو چیز ہم نہیں بھی جانتے, یعنی ہم کو تو بہت ساری چیزوں کا علم ہی نہیں ہے نا کہ کائنات میں اور کیا کیا چیزیں ہیں, کیا کچھ اس نے پیدا کیا ہے. تو سبحان اللہ, وہ خالق ہے, وہ تنہا ہے, وہ احد ہے, وہ صمد ہے, اس کا کوئی ہمسر بھی نہیں ہے. لیس کا مثل ہے, اس کا کوئی مثل بھی نہیں ہے, اس کی مثال کی مانند بھی کوئی نہیں ہے. تو بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہاں پر وحدانیت کی بات کی جا رہی ہے, اور عیسائیوں نے نصارہ نے جو الزام لگایا تھا اس کی تردید کی جا رہی ہے. اور آپ دیکھیں کہ ان لوگوں کے پاس پھر بہت سارے فرقے پیدا ہو گئے, گمراہی کی کئی راہیں ان لوگوں نے کھول دی. ایک فرقے نے تو الوہیت کے پہلو کو نمایاں کیا, تو کہا کہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کے جسم میں حلول کر گیا, لہٰذا وہ اللہ تعالیٰ کا عین ہے, لا حول ولا قوۃ الا باللہ, یہ عین اللہ تعالیٰ ہے. اور جنہوں نے بشریت یعنی انسانی تقاضوں کو یا اس کے پہلو کو نمایاں کیا, انہوں نے کہا عیسیٰ عین اللہ تو نہیں ہے, البتہ ابن اللہ ضرور ہے, یعنی اللہ کے بیٹے ضرور ہیں نعوذ باللہ. اور جنہوں نے درمیانی اور تیسری گمراہی کی راہ اختیار کی, انہوں نے کہا کہ اللہ ایک نہیں بلکہ تین ہیں اور تینوں ہی ازلی اور ابدی ہیں, ایک اللہ, دوسرے عیسیٰ علیہ السلام, تیسرے روح القدس. پھر یہ تین مل کر بھی ایک الہ بنتا ہے, یہ ان کا عقیدہ تثلیث جو انہوں نے ایجاد کیا تھا, اور اس کے گھن چکر اس طرح سے وہ اس کے اس میں انوالو ہوئے اور خود ہی پریشان ہو گئے اور کوئی جواب نہ دے سکے. بعد میں ایک اور بات یہ سامنے مدتوں بعد کے مریم علیہ السلام کو بھی الوہیت میں شریک سمجھا جانے لگا. یہ سب ان کی خرافات تھی, یہ سب ان کے خود ساختہ من گھڑت طریقے تھے جس کی کوئی دلیل اللہ تعالیٰ نے کوئی سند نازل نہیں کی. اب آپ مجھے بتائیے کہ سیم اسی طرح سے سچویشن جو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ عیسائیوں کا جو الگ الگ عقیدہ تھا اس میں جو آرتھوڈاکس ہیں, پھر اس میں کچھ کیتھولک ہیں, الگ الگ قسم کے ان کے فرقے ہیں. کچھ کہتے ہیں کہ ہاں عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لے گئے, کچھ کہتے ہیں کہ ان کو پھانسی دی گئی, کچھ کہتے ہیں کہ وہ زندہ ہیں, الگ الگ ان کے عقیدے اور الگ الگ نظریات. جیسے ہمارے یہاں فرقے ہیں ویسے ان کے یہاں پر بھی فرقے ہیں. اب آپ مجھے بتائیں کہ جیسے انہوں نے اپنے نبی کو اس طرح سے قرار دیا, کیا آج مسلمان بھی اس طرح سے کرتے ہیں, یا کیا صورتیں ہیں آج مسلمانوں کی شرک کرنے کی؟ کوئی بتا سکتا ہے کس قسم کا شرک آج مسلمان کرتے ہیں, اور کس طرح سے آج مسلمان بھی اللہ تعالیٰ کی الوہیت میں انسانوں کو شریک ٹھہراتے ہیں یا اختیارات میں؟ جلدی جلدی جواب دیجیے آپ لوگ. جی, بعض کچھ لوگ ہیں جو مرے ہوئے لوگوں کو کہتے ہیں کہ وہ سب سن رہے ہیں اور ہماری حاجت پوری کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, بزرگان دین کو اور رسول اللہ کے تعلق سے کیا کانسیپٹ ہے؟ جی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نور من نور کہتے ہیں, یعنی اللہ کے نور میں کا ایک حصہ ہے. سیم وہی بات کر رہے ہیں آپ, تو جیسے نصارہ نے کہا تھا کہ وہ بھی عین اللہ ہیں, اللہ کے حصے کا ہی ایک حصہ ہے عیسیٰ علیہ السلام, اس طرح سے انہوں نے کہا تھا, یا کہا تھا کہ اللہ کے بیٹے ہیں نعوذ باللہ. تو جب آپ ذرا سا بھی شریک ٹھہراتے ہیں تو ایکچولی پورا ہی شرک ہو جاتا ہے, وہ اس میں پھر کوئی باقی نہیں رہ سکتی. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اختیارات اللہ تعالیٰ نے کسی اور کو دے رکھے ہیں، لہٰذا کسی ولی یا بزرگ کے پاس جاؤ، ان کے پاس کچھ اختیارات ہیں، اس سے تمہیں مل سکتا ہے، تم مانگو ان سے، تو یہ بھی چیز غلط ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے اختیار میں کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہرایا. یعنی اللہ تعالیٰ کی جو ہم کو تینوں ماننی ہیں چیزیں، کہ الوہیت میں اس کا کوئی شریک نہیں، اختیارات میں اس کا کوئی شریک نہیں، اور اسماء و صفات میں اس کا کوئی شریک نہیں. سبحان اللہ، وہ اکیلا ہے، یکتا ہے، احد ہے، صمد ہے، کوئی اس کے ساتھ شریک ہو ہی نہیں سکتا. ہمارے یہاں پر بھی یہ عقیدہ نکالا گیا کہ کہتے کہ جب تم خوب عبادت کرنے لگو اور عبادت میں ریاضتیں کرنے لگو، یعنی بہت مشقت اٹھاؤ اگر عبادت میں، تو پھر ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ تو میں ہو جاؤں، میں تو ہو جائے، یعنی نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ حلول کر جاتا ہے ان میں، اور ایسے ولیوں اور بزرگوں کا اللہ تعالیٰ درجہ ایلیویٹ کرتا ہے، اور ان سے پھر کشف و کرامات اور معجزات ہوتے رہتے ہیں. لا حول ولا قوۃ الا باللہ. ٹھیک ہے، اللہ کے ولی ہیں، لیکن اللہ کے ولی، آپ دیکھیں، معجزات صرف نبیوں کو ملتے ہیں، انبیاء کو ملتے ہیں، ولیوں کو اور بزرگوں کو معجزات نہیں ملتے. اور جو ولی اور بزرگ ہوتے ہیں، جو اگر ان کو کرامت اللہ تعالیٰ نے دی بھی ہے کچھ ایسی چیز، تو وہ اس کا اظہار نہیں کرتے، اس کو چھپاتے رہتے ہیں تاکہ لوگ ان کے پیچھے نہ پڑ جائیں اور لوگ شرک نہ کرنے لگے. تو جو خود اظہار کر رہا ہے اپنی کرامت کا، اس سے خود پتہ چل رہا ہے کہ وہ کیا چاہتا ہے. دوسری بات یہ کہ کہتے ہیں کہ اگر اتنی ریاضت کرو گے تو تم اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کی یعنی اطاعت اور فرما برداری اور عبادت میں لگے رہا اور پوری دنیا سے کنارہ کش ہو جاؤ، کہ پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ تم اللہ اور تم میں نعوذ باللہ، یعنی تم کو اللہ تعالیٰ اتنا بلند کر دے گا کہ اللہ تعالیٰ حلول کر جائے گا تمہیں، پھر تمہیں نمازوں کی بھی ضرورت نہیں رہے گی. تو آپ بتائیں کہ رسول اکرم سے بھی اونچا درجہ کسی کا ہو سکتا ہے بھلا؟ آپ بتائیں کہ رسول اکرم سے بلند درجہ بھی کوئی پا سکتا ہے؟ کوئی انسان ہو سکتا ہے اس میں؟ نہیں نا. تو رسول اکرم نے تو کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ نعوذ باللہ اللہ مجھ میں حلول کر گیا، یا رسول اکرم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ اچھا میں نمازوں سے بری کر دیا گیا ہوں اب، کیونکہ اب میرا درجہ بہت بلند ہو گیا، لہٰذا مجھے نمازیں مجھ پر معاف کر دی گئیں. آپ مجھے بتائیے کہ جو شروع کے بیماری تھی اور اس کے بعد آخری کا بیماری کا دور تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، ٹوٹل 8 سے 9 دن کا عرصہ تھا، اس میں آخر وقت میں آپ پر غشی تاری ہوتے رہتی تھی، اور اس غشی سے جیسے آپ ہوش میں آتے تھے، سب سے پہلا سوال کیا کرتے تھے؟ سب سے پہلا ذکر آپ کا جو ہے جملہ کیا ہوتا تھا؟ نماز، ہے نا. اتنی بے ہوشی کی حالت میں بھی اٹھ اٹھ کر جو ہے آپ نے کہا کہ مجھے وضو کرا دو، آپ کو وضو کروایا گیا، نماز کے لیے کھڑے نہیں رہا جا رہا تھا آپ سے، پھر بھی کھڑے رہے، پھر بھی باجماعت نماز پڑھنا چاہ رہے تھے، اور کسی طرح تکلیف سے نکل کر مسجد میں آئے، سہارا لے کر، دو لوگوں کا سہارا پکڑ کے مسجد میں آئے، اور پھر بیٹھ گئے، کھڑے نہیں رہا جا رہا تھا آپ سے. اتنی بیماری میں بھی جب رسول اکرم سے نماز معاف نہیں ہوئی، تو آپ مجھے بتائیں کہ کسی ولی اور بزرگ سے کیسے نماز معاف ہو سکتی ہے بھلا؟ تو جس طرح سے نصارہ نے کیا، سیم آج ہمارے مسلمانوں کے اندر بھی وہی چیز در آئی، وہی چیز داخل ہو گئی، کہ ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے بھی کچھ ایسا یعنی تھرل والا دین ہو جس میں ہماری خود ساختہ من گھڑت باتیں ہوں. تو دین یہ نہیں ہے اصل میں، کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی الوہیت میں، اس کے اختیارات میں شریک ہو ہی نہیں سکتا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو بشریت کے پہلوؤں کو نمایاں کیا کہ ٹھیک ہے، اگر عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی ماں یعنی والدہ اگر الہ تھے، تو پھر اگر اللہ تعالیٰ ہلاک کرنا چاہے تو کیا وہ روک سکتے ہیں اپنے آپ کو؟ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت مریم علیہ السلام پر الزام لگا، لیکن وہ خود اپنے آپ کو بری نہیں کروا سکے اس الزام سے. اگر وہ الہ، نعوذ باللہ الہ ہوتی، تو کیا اس کسی کی مجال تھی؟ اور پھر وہ کوئی نہ کوئی معجزہ ظاہر کر کے بات کو بتا دیتی تھی، لیکن وہ الہ تھی نہیں، وہ تو انسان تھی، وہ کھانا کھاتے تھے ہماری طرح، انسان تھے وہ لوگ دونوں بھی، ماں بیٹے. اور اللہ تعالیٰ فرمانے کہ اگر اللہ تعالیٰ سب کو ہی ہلاک کر دینا چاہے، اور عیسیٰ ابن مریم اور ان کی والدہ کو بھی، تو کوئی ہے جو اللہ تعالیٰ کو روک سکے؟ آپ خود بتائیے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم سب کیا ہے، انسان ہی ہوئے نا. ہاں، انبیاء تھے، اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو مبعوث کیا، ان کا درجہ الگ ہے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ وہ بھی انسان ہی تھے، لہٰذا تم نے کیسے ان کو الہ مان لیا؟ تو اللہ تعالیٰ ان کی جو بشریت کے پہلو تھے اس کو نمایاں کر رہا ہے کہ عیسیٰ، جن لوگوں نے کہا تھا کہ یا تو عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں یا اللہ میں حلول کر گئے، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، ان سب کی تردید کر دی گئی. تو عیسیٰ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام دونوں کو الوہیت میں یہ لوگ شریک بناتے ہیں، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام نے خود اپنے آپ کو، یعنی نصارہ کہتے ہیں کہ صلیب چڑھنے سے اور سیدہ مریم یہود کی تہمت سے اپنے آپ کو بچانا سکے، کہ یعنی وہ لوگ اگر الہ ہوتے تو جو تہمت ان پر لگائی گئی تھی اس سے تو وہ اپنے آپ کو بری کروا سکتے تھے نا، لیکن وہ نہیں کر سکے کیونکہ وہ بھی انسان ہی تھے، ان کو غیب کا کوئی علم نہیں تھا، تو وہ اپنے آپ کو بچا نہ سکے، تو پھر ان کی الوہیت کیسی تھی؟ اور اگر اللہ ان دونوں کو اور ان کے علاوہ جتنے بھی انسان ہیں اس زمین پر، ان سب کو ایک لمحے کے اندر نیست و نابود کر دے، تو کوئی ہے جو اس کا ہاتھ پکڑ سکے اللہ تعالیٰ کا؟ کیونکہ ان تمام چیزوں کا خالق بھی اللہ تعالیٰ ہے اور مالک بھی وہی ہے، اور مالک کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ اپنی ملکیت کی جس چیز میں سے چاہے، جیسے چاہے تصرف کرے، جس کو چاہے ہلاک کر دے، جس کو چاہے باقی رکھے، کیونکہ وہ مالک ہے. تو بہرحال یہاں پر کہا گیا کہ سب کچھ اسی کی ملکیت میں ہے، ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. تو يخلق ما يشاء یعنی وہ جس طرح سے چاہے جیسے چاہے پیدا کر سکتا ہے. یعنی اس نے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کی پیدا کیا اور حوا کو ماں کے بغیر اور آدم علیہ السلام کی وساطت سے پیدا کیا اور آدم علیہ السلام کو ماں اور باپ دونوں کے بغیر پیدا کیا. اور چوتھی اور سب سے عام شکل یہ کہ وہ مرد اور عورت کے ملاپ سے پیدا کرتا ہے اور وہ ہر طرح سے پیدا کرنے پر پوری قدرت رکھتا ہے. سبحان اللہ. واقعی میں آپ کو سوچنا کہ آدم علیہ السلام تو بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے, پھر حضرت حوا بغیر ماں کے پیدا ہوئی آدم علیہ السلام کے وساطت یا ذریعے سے, جس بھی ذریعے سے, ہم اس کے بارے میں ڈیٹیل نہیں جانتے لیکن ہم جانتے کہ بغیر ماں کے پیدا ہوئی ہوں. اور تیسری بات یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے. اور پھر چوتھی شکل عام ہے جیسے کہ ہم سب لوگ پیدا ہوتے ہیں جس ذریعے سے. تو یہ اسی کا حکم ہے, اسی کی خلق ہے. اور اس لیے یعنی امام شوقانی رحمہ اللہ علیہ یہ بھی لکھتے ہیں کہ یعنی تم جو ہے اگر وہ الہ تھے تو پھر وہ اپنے آپ سے بلاؤں کو دور کیوں نہیں کر سکے جو مصیبت ان کے اوپر آئی. عیسیٰ علیہ السلام کو آخر وقت میں ہم سب جانتے ہیں کہ یہود نے جب ان کے اوپر الزام لگایا اور بادشاہ کے دربار میں ان کے خلاف گواہی دی اور ان کو پکڑنے لگایا, تو عیسیٰ علیہ السلام وہ شہر چھوڑ کر چلے گئے تھے اور دوسری بستی میں جا کر وہ اپنے حواریوں کے ساتھ وہاں پر رہ رہے تھے یعنی پوشیدہ طریقے سے. تو اگر وہ الہ ہوتے نعوذ باللہ تو اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے تھے خود سے, لیکن نہیں وہ انسان ہی تھے. پھر جو دوسری بات یہاں پر بتائی گئی کہ ان لوگوں نے کیا سمجھ لیا تھا, یہود و نصارہ نے, وہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا چہیتا سمجھتے تھے اور ان کا یہ قول تھا کہ ہم تو اللہ کے چہیتے ہیں. اور مسلمان بھی اسی طرح کا ایک جملہ کہتے ہیں, مسلمان ایک جملہ کہتے ہیں, آپ لوگوں کو ذہن میں ہے یا آ رہا ہے کہ جیسے یہود و نصارہ نے کہا تھا کہ نحنو ابناء اللہ و احباؤہ, یہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور چہیتے ہیں. مسلمان ایک جملہ کہتے ہیں, کیا جملہ ہے وہ پلیز بتائیے جلدی سے. ہم امت محمد یا لہٰذا ہم بخشے بخشائے ہیں, بالکل صحیح. یا ہم تو مسلمان ہیں ہم بخشے بخشائے ہیں, یا نبی کریم سے ہماری سفارش کروا دیں گے اور ہمارا سب کچھ ختم ہو جائے گا, سارا معاملہ معاف کر دیا جائے گا. تو ایکچولی جو نصارہ کی سوچ تھی نا سیم آج مسلمانوں کی. اور اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ تم قدم با قدم نقش قدم پر انہیں کے چلو گے, تم انہیں کی پیروی کرو گے اہل کتاب کی. اگر وہ کسی گوہ کے بل میں جا چکے تھے تم بھی وہیں جاؤ گے, اتنی ہم پیروی کریں گے ایگزیکٹ. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دھیرے دھیرے اصل میں ہر قوم میں وہی خرابیاں آتی چلی جاتی ہیں جو پچھلی قوموں کا خاصہ ہوا کرتی تھی, اور نئی قومیں اس سے کوئی عبرت حاصل نہیں کرتی بلکہ الٹا انہیں کی نقش قدم پر چلنے لگتی ہیں. اور یہ صحیح علم نہ ہونے کی وجہ سے, غفلت کی وجہ سے, دنیا میں بہت زیادہ انوالو ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے. اور آج ہماری امت کا بھی یہی حال ہے کہ ہم بھی دیکھا جائے تو ڈوبے ہوئے ہیں ان تمام چیزوں میں, ان برائیوں میں جو پچھلی قوموں کا خاصہ رہی ہیں. آج ہمارے بھی نظریات, ہمارے بھی خیالات, جو عقائد ہیں سب چینج ہو گئے, بدل گئے, جس کو جو دل چاہا بس بنا دیا. تو وہ کہتے تھے کہ ہم تو بہت چہیتے ہیں بھائی, ہم تو بخشے بخشائیں, ہم تو, وہ کہتے کہ ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں چہیتے ہیں, ہمیں بھلا کیا ہونے والا. اور بھلا کوئی باپ اپنے بیٹے کو سزا دے سکتا ہے بھلا؟ بالکل نہیں دے سکتا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اچھا تو پھر اگر تم اپنی بات میں سچے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں کیوں عذاب دیتا ہے, کیوں تمہیں تمہاری ہر جگہ یعنی تم کو مار پڑ رہی ہے؟ کیونکہ نصارہ کو بہت دفعہ مار پڑی اور ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو بعض اوقات ان کی شکلیں, آپ کو جانتے ہیں کہ ان کی شکلیں بگاڑ دی گئی تھی, ان کی شکلوں کو مسخ کر دیا گیا تھا, بعض کو خنزیر بھی بنا دیا گیا. اللہ تعالیٰ فرماتے تم بھی عام انسانوں کی طرح ہی ہو جیسے سارے لوگ ہیں, تو تمہیں کیوں سزا سے محروم رکھا جائے گا؟ اگر تم گناہ کرتے تو تمہیں بھی سزا ملے گی, اور تم اگر اللہ کی چاہتے ہوتے تو تم پر دنیا میں اس طرح سے یعنی دنیا میں سب کچھ ہوتے تم پر عذاب نہ آتا. کیونکہ آپ کو معلوم ہوگا کہ نصارہ کو کئی دفعہ جیسے ٹیٹس نے حملہ کیا, بخت نصر نے حملہ کیا, اور خود یہود کے ذریعے سے بھی ان پر مار پڑی بہت دفعہ, یعنی آپس میں ان کے ہمیشہ چلتے ہی رہے. تو ان کا یہ قول سراسر باطل تھا کہ تمہیں جو دنیا میں سزا مل رہی ہے اگر تم اللہ تعالیٰ کے محبوب ہوتے تو کہ سزا اور رسوائی تمہارا مقدر ہوتی, اور اس سے پہلے بھی تمہیں کئی دفعہ برباد کیا گیا ہے, اور آج تمہاری کیا حالت ہے تم خود دیکھ لو. کیا کوئی اپنے محبوب یا پیاروں کو بھی سزا دیتا اور رسوا کرتا ہے؟ اگر تم اللہ کے محبوب ہوتے تو تمہیں یہ رسوائی کیوں ملتی, تمہیں ایک سزا کیوں ملتی؟ اس سے معلوم ہو کہ ان کا یہ دعویٰ بالکل ہی سراسر باطل ہے, بے بنیاد ہے. دوسرا ان کا دعویٰ یہ تھا کہ ہم انبیاء کی اولاد ہیں, اس لحاظ سے اللہ کے محبوب ہیں اور آخرت کا عذاب ہمیں نہیں ہوگا. تو اس دعوے کی بھی اللہ تعالیٰ نے تردید فرما دی کہ تم اگر اپنے دعوے میں سچے ہو پھر تمہیں جلد از جلد مرنے کی آرزو کرنی چاہیے, جس سے معلوم ہوا کہ صرف انسان کے اعمال ہی یعنی ہمارے اپنے نیک اعمال ہی اس کی نجات کا ذریعہ ہیں. حسب نسب آخرت میں کچھ کام نہیں آئے گا. اور بہت مشہور حدیث ہمیں ملتی ہے نا اس صفیہ رضی اللہ عنہ کی, فاطمہ رضی اللہ عنہ کی, کہ جب کہا جاتا ہے سورہ شعراء کی یہ آیت نازل ہوئی کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ, کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے, تو آپ نے اپنے رشتہ داروں کو بلایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور ان کے نام لے کر کہا, مثلاً اے عباس بن عبد المطلب میں تیرے کچھ کام نہ آ سکوں گا, اے صفیہ رسول کی پھوپھی میں آپ کے کچھ کام نہ آ سکوں گا, اے فاطمہ بنت محمد میرے مال میں سے جو تم چاہو مجھ سے دنیا میں لے لو, میں تمہارے کسی کام نہ آ سکوں گا. صحیح بخاری کی حدیث ہے. تو ایکچولی یہاں پر ہم اللہ کے بیٹے یا چہیتے ہیں, اصل میں یہاں پر بیٹے سے مراد یعنی چہیتے ہیں, ان کا کہنا تھا یعنی ہم چہیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے, بہت محبوب ہیں ہم اللہ تعالیٰ کے, لہٰذا ہمیں سزا نہیں ملے گی. اور یہ چیز انسان کو لے ڈوبتی ہے نا, یعنی یہ خوش فہمیاں ہی تو انسان کو لے ڈوبتی ہیں. آج آپ دیکھیں اکثر ہم مسلمانوں کا بھی کیا حال ہے کہ ہم یہ سوچ کر کہ ہم تو امت محمد ہیں, بخشے بخشائے ہیں, لہٰذا جو چاہے کرو, یا یہ کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے, ایک بار حج یا عمرہ کر لیں گے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے, لہٰذا جو چاہے کرو. تو ایسے تھوڑی ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ کون جان بوجھ کر اس طرح کے کام کرے اور کس سے غلطی سے سرزد ہوتے ہیں. تو جان بوجھ کر کیے گئے غلط کاموں کا نتیجہ ظاہر سی بات ہے غلط ہی ہوگا اس کا انجام. تو آج ہمارے یہاں پر بھی بہت خوش فہمیاں پائی جاتی ہیں, ہم بھی اپنے آپ کو امت محمد یا آخری نبی کی امت سمجھتے ہیں, بہت کچھ کر جاتے ہیں. تو اسی لیے ہم کو محتاط رہنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ یہ نصارہ سے کہ تم کوئی بالا تر مخلوق تو نہیں ہو بلکہ عام انسانوں کی طرح ہو, تمہاری بھی اسی طرح سے باس پرس ہوگی, سوالات ہوں گے تم سے جیسے دوسرے لوگوں کے ہوں گے. پھر اللہ تعالیٰ جسے چاہے گا معاف کر دے گا اور جسے چاہے گا اس کے گناہ کے بدلے اسے پکڑ لے گا. اور جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ کرے وہ مختار کل ہے, وہ مالک الملک ہے, وہ کائنات کی ہر چیز کا مالک ہے, کوئی چیز اس کے آگے دم نہیں مار سکتی اور اس کے آگے سب کو پیش ہونا پڑے گا. اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس سے کوئی فرار ممکن نہیں, کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا, سبحان اللہ, کہ اسی کے آگے سب کو لوٹ کر جانا ہے, اسی کے پاس سب کو لوٹ کر جانا ہے, اور پھر وہاں سب کو جواب دینا پڑے گا کہ کیا کچھ وہ لے کر آیا ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ ہے, وہ جس کو جس طرح سے چاہے پیدا کرے, چاہے تو بغیر ماں باپ کے پیدا کرے, چاہے تو بغیر باپ کے, چاہے تو بغیر ماں کے. پھر آگے دیکھتے ہیں 99, یا اہل کتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر فقد جاءکم بشیر ونذیر واللہ علی کل شیء قدیر. فترہ کے معنی پہلے آپ لوگ لکھ لیجیے. فترہ وقفے کو کہتے ہیں. تو فترۃ الوحی کا لفظ آپ لوگوں نے سنا ہوگا, جن لوگوں نے سیرت پڑھ رکھی ہے, پڑھی ہے سیرت آپ لوگوں نے, تو سیرت میں آپ نے سنا ہوگا نا فترۃ الوحی. کس عرصے کو کہتے ہیں فترۃ الوحی؟ فترۃ الوحی مطلب وہ عرصہ جب وحی رکی رہی ہے نا, جیسے سورہ الگ کی ابتدائی 5 آیتیں نازل ہوئی تھی, اس کے بعد کئی دن تک کے وحی نازل نہیں ہوئی, تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے تھے. جی وقفے کو کہا جاتا ہے فترہ. اور عیسی علیہ السلام اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کتنا وقفہ ہے یہ بتا سکتا؟ اپروکسیمیٹلی 600 ایئرس کا بتایا جاتا ہے, لیکن ایکچولی 570 سال کا وقفہ ہے. حالانکہ اس سے پہلے کیا ہوتا آ رہا تھا کہ کنٹینیوسلی یہ کے بعد دیگرے رسول آتے تھے, یا بعض اوقات تو ایک ہی وقت میں تین تین چار چار رسول بھی موجود رہے بنی اسرائیل میں سے. لیکن اب یہ جو عیسیٰ علیہ السلام کو جب اوپر اٹھا لیا گیا, تو اس کے بعد ایک لمبے عرصے تک کوئی رسول نہیں آیا, کوئی ڈرانے والا, کوئی خوشخبری دینے والا نہیں آیا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہم نے اسی لیے رسول کو بھیج دیا ایک لمبے عرصے کے بعد, ایک وقفے کے بعد, تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو اللہ کے سامنے کہ ہمارے پاس کوئی بشیر اور کوئی نذیر نہیں آیا, خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا. اور یہود کہا جاتا ہے کہ انتظار میں تھے, اور ان کو معلوم تھا, ان کی کتابوں میں یہ بات درج تھی کہ ایک رسول آئے گا, اور یہ کہ وہ کھجوروں یعنی جو درخت ہیں وہیں سے آئے گا, یہ بھی ان کو معلوم تھا, ان کی کتابوں میں یہ ساری باتیں لکھی ہوئی تھی, ساری نشانیاں بھی موجود تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور اسی بنا پر یہود جو آس پاس کے قبائل تھے اوس اور خزرج, ان کو دھمکیاں بھی دیا کرتے تھے, یا یہ بھی بتا رہے تھے کہ ہمارے رسول کے آنے کا وقت ہو ہی چلا ہے, اور اس کے ساتھ مل کر ہم تم لوگوں سے جنگ کریں گے اور تم کو ڈیفیٹ کر دیں گے. اور اس بات پر ان کو بہت زوم تھا, بہت فخر اور بہت غرور تھا کہ ہم تو اللہ کے چاہتے ہیں اور ایک رسول آنے والا ہے اور وہ ہم ہی میں سے ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو پہلی بات تو ان کو کتاب دی اور ان پر احسان فرمایا, اور اسی سبب سے انہیں دعوت دی کہ وہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں. کیونکہ ہر نبی اپنے بعد اپنی امت سے کیا وعدہ لے کر جاتا تھا کہ جو نبی پھر اس کے بعد آئے گا وہ کیا کریں گے, اس کی اطاعت کریں گے اور اس پر ایمان لائیں گے. لیکن کیا یہود نے ایسا کیا؟ یہ یہود نے اللہ کے رسول کا ساتھ دیا نہیں دیا نا. جی تو یہی والا معاملہ ہوا. اور ایون نصارہ نے بھی، نصارہ بھی انتظار کرتے تھے اور نصارہ ہی کہتے تھے کہ ہم یہود سے بدلہ لیں گے جب ہمارے پاس ہمارا رسول ظاہر ہو جائے گا. لیکن ان لوگوں نے بھی جب دیکھا کہ رسول تو بنو اسرائیل یعنی نصارہ یا یہود کی بجائے بنی اسماعیل سے ہے، تو سب کے دانت کھٹے ہو گئے. اور پھر الٹا وہ رسول اکرم کی مخالفت میں جتنی جو ایڑی چوٹی کا زور کہتے ہیں وہ لگانے لگے، ہر طرح سے، ہر یعنی نفسیاتی طریقے سے، جسمانی، مالی، ہر طرح سے انہوں نے مسلمانوں کو تکلیفیں دینا شروع کر دی. یعنی یہود اپنی شرارت سے باز نہیں آئے اور اپنی فتنہ انگیزیاں، فتنہ پرور طبیعت سے باز نہ آ کر مسلمانوں کے خلاف چالیں چلتے رہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ رسول کے مبعوث ہونے کا سلسلہ منقطع ہو گیا تھا، فترت من الرسل، اور اب شدید ضرورت تھی کہ کوئی رسول آئے. اب چونکہ رسول آ چکا ہے لہٰذا ابھی تم پر ذمہ داری بن جاتی کہ تم اس پر ایمان لاؤ، اور جو کچھ تمہیں وہ رسول کہہ رہا ہے اس پر ایز اٹ از ایمان لا کے ان تمام جو شریعت ہے اور اللہ تعالیٰ کے جو احکام ہے اس کو فالو کرو. تو تمہارے پاس خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا آ گیا جو تمہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی کی خبریں دیتا ہے، اور تمہیں ثواب کے وہ طریقے سکھاتا ہے جس کی وجہ سے تم اپنے درجات کو بلند کر سکتے ہو. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اعمال انسان کو، نیک اعمال انسان کے درجات کو بلند کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں، اور آخرت میں صرف انسان کے اعمال کام آئیں گے، حسب نصب کام نہیں آئے گا. کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں یا اس کے چہیتے ہیں، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، کہ جس شخص کو اس کے عمل نے پیچھے کر دیا اس کا نصب اسے آگے نہ کر سکے گا. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. یعنی اگر نصب کتنا بھی اعلیٰ ہو، آپ کتنے بھی اعلیٰ خاندان سے کیوں نہ تعلق رکھتے ہوں، لیکن عمل نداری تھے تو ساری چیزیں بیکار جائے گی، کوئی فائدہ نہیں ہوگا. لہٰذا پہلے اپنے عمل کو ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمارا عمل کیسے ہے. تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم تو بہت چاہیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اچھا اگر تم چاہیتے ہو تو اللہ تعالیٰ کا عذاب کیوں آ رہا ہے تمہارے اوپر دنیا میں، اور اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے، تمام اشیاء نے اس کی قدرت کاملہ کے آگے یا سامنے اطاعت سے سر تسلیم خم کر رکھا ہے، کسی کو اس کی نافرمانی کی مجال نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ ہی ہے کہ اس نے رسول مبعوث فرمائے، کتابیں نازل کی، جو ان رسولوں کی اطاعت کرتا ہے اسے ثواب عطا کرے گا اللہ تعالیٰ، اور جو ان کی نافرمانی کرتا ہے انہیں عذاب میں مبتلا کرے گا. تو ان تمام باتوں سے کیا پتہ چلا کہ انسانوں کو اللہ تعالیٰ کی الوہیت میں شریک نہیں کرنا چاہیے، نہ کسی قبر والے کو، نہ کسی ولی کو، نہ کسی بزرگ کو، نہ کسی رسول کو. ہمارے یہاں جیسے بہت ہی عام ہے یہ کانسیپٹ کہ چلو یہ مانگنے فلاں سے، چلو فلاں کی قبر پر، چلو فلاں کی مزار پر، چلو فلاں درگاہ پر چلو. یا ہمارے یہاں پر ولیوں اور بزرگوں کو بھی بہت بڑا درجہ دے دیا جاتا ہے اور ان سے مانگا جاتا ہے. نعوذ باللہ، وہ لوگ تو خود انسان ہیں، وہ تو خود محتاج ہیں اللہ تعالیٰ کی مغفرت کے، وہ بھلا کسی کو کیا معاف کرا سکیں گے. ہم روزانہ آیت الکرسی میں پڑھتے ہیں کہ کون ہے جو اس کی جناب میں اس کی اجازت کے بغیر سفارش بھی کر سکے. سبحان اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے اذن سے ہی سفارش پاسبل ہوگی، اور جس کے حق میں اللہ تعالیٰ چاہے گا اس کے حق میں ہوگی، ہر ایک کے لیے نہیں ہوگی. تو ان تمام باتوں سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ انسانوں کو انسان ہی رہنے دیا جائے، یا ان کے جو درجات ہیں ان کو انہیں درجات پر رہنے دیا جائے. اگر وہ رسول ہیں تو ان کو انسان ہوتے ہوتے ساتھ میں، اگر وہ رسول بھی ہیں تو ان کی عزت، ان کی رسپیکٹ ہمارے لیے واجب الاتباع ہے، ان کی اطاعت ہمارے اوپر واجب ہے. لیکن ہم نبیوں کو الوہیت کا درجہ نہیں دے سکتے. یعنی نبی ہونا اس بات کی علامت نہیں ہے کہ نعوذ باللہ وہ الہ ہے یا کچھ دینے اور کچھ لینے اور کچھ روکنے پر قادر ہے، نہیں، بلکہ وہ سب انسان ہی ہیں، ان کو غیب کا علم نہیں ہے، اور بلکہ وہ تو محتاج ہیں. تو بہرحال، لیکن ہم یہ دعا ضرور کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ کی محبت ہمیں حاصل ہو جائے، اور اللہ کے دین کی محبت ہمارے دلوں میں داخل ہو جائے. یا پھر ہمیں تمنا کرنی چاہیے، آرزو کرنا چاہیے کہ ہمارے اندر ایسی سچائی پیدا ہو، ایسا صدق پیدا ہو کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرنے لگے، یا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے اور وہ ہم سے محبت کرنے لگے. دعا بھی ہے نا، ہم دعا بھی پڑھتے ہیں کہ اے اللہ ان لوگوں کی محبت میرے دل میں ڈال دے جو تجھ سے محبت کرتے ہیں، ہے نا. اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا سورہ آل عمران میں، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم. یعنی اگر ہم اللہ کی محبت چاہتے ہیں تو ہمیں کس کی اتباع کرنی ہوگی، کس کی پیروی کرنی ہوگی؟ رسول اللہ کی. تو اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا. سبحان اللہ، یعنی ہم لوگ آج اللہ تعالیٰ کی محبت پا سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ہمیں رسول اکرم کی مکمل اطاعت کرنی ہوگی بغیر کسی شرط کے. اور یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بار بار فرمایا کہ واللہ یحب المحسنین، واللہ یحب المتقین واللہ یحب المحسنین. کئی دفعہ ذکر ہم کو ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ متقین سے محبت کرتا ہے، ان کو پسند کرتا ہے، ان کو چاہتا ہے. تو ہم اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں اپنی محبت ڈال دے اور ہمیں بھی اپنی محبت کا مستحق بنا لے، ہم سے راضی ہو جا، اور ان لوگوں کی محبت ہمارے دل میں ڈال دے جو تجھ سے محبت کرتے ہوں، یا ہمیں کمپینین شپ ایسے لوگوں کی نصیب فرما جو تیرے نیک بندے ہوں، جو تجھ سے محبت کرتے ہوں اور جن سے تو راضی ہے. اے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی صحبت ہمیں نصیب فرما تاکہ ہم بھی ویسے کام کر سکیں اور اللہ کی رضامندی حاصل کر سکیں، اس کے چہیتے بن سکیں. اور اللہ تعالیٰ کے چہیتے بن سکتے ہیں ہم، بالکل بن سکتے ہیں، جب ہم اللہ کی مرضی اور اس کے احکام کی پابندی کریں. تو اللہ تعالیٰ کیوں نہیں ہمیں چاہے گا، کیوں نہیں اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے گا؟ بے شک وہ بڑا غفور الرحیم ہے، اور وہ الودود ہے. وہ تو یعنی ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے 99 حصے اپنے پاس رکھ لیے قیامت کے دن لوگوں پر رحم کرنے کے لیے، اور صرف ایک حصہ دنیا میں بھیجا، جس کی بنا پر ماں اپنے بچے سے، جانور اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں. تو سبحان اللہ، ہمارا رب تو بہت مہربان ہے، بہت غفور الرحیم ہے، بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے اپنے بندوں کو، ان کی تکلیف کو دور کرنے والا ہے. بس ضرورت اس بات کی کہ ہم اس کی جو وحدانیت ہے، جو اس کی الوہیت ہے، اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. یہی ہم سے تقاضا کیا گیا ہے. تو الحمدللہ آج کا ہمارا یہیں تک تھا ختم ہوا. اگر آپ لوگوں کو کچھ سوال کرنا ہو تو کر سکتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.
لقد كفر الذين قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء واللہ علی کل شیء قدیر. وقالت اليہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل انتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير.